الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعيش من بعدي فسيرى في أمتي اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. ومن تفكسك بأمتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ محترم مہینہ ہے اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے. آپ کی تشریف آوری اس پوری کائنات پہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فضل اور نعمت ہے. آپ کی تشریف آوری کے بعد جو تعلیمات امت کو دی گئی ہیں اور جو راستہ عمل کا دکھا دیا گیا ہے اور جو رہنمائی اور تربیت انسانوں کو ملی ہے وہ بہت عظیم ہے. انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد شریعت دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان کو انسانیت کا ڈھنگ اور سلیقہ تمیز شریعت نے بتا دی ہے. انسان کو اس دنیا میں انسان کی حیثیت سے رہنا اور انسان کی حیثیت سے انسانیت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہونے کا سلیقہ اور طریقہ ہماری شریعت نے انسان کو سکھا دیا. پوری کے پوری دنیا میں انقلاب آپ کی آمد سے برپا ہوا ہے. کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے تھے, آپ کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے واحد وحدہ لا شریک اس کی عبادت کی طرف انسان کی رہنمائی کی اور بتوں سے اور دیگر معبودان باطلہ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ نے ہماری اور ہمارے بڑوں کی اور ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت کر دی. یہ اللہ کا اتنی بڑا احسان ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اکثر لوگوں کو اس احسان اور اس نعمت کا احساس اور قدر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی پیدائش کے جو مقاصد اصلی تھے اور جو دعوی نبوت تھے اور جو آپ کی تشریف آوری کے اصل الاصول تھے, وہ انسان کی اصلاح تھی, وہ انسان کو سیدھا راستہ دکھانا تھا, ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا تھا اور اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکنے اور عبادت نہ کرنے کی تعلیم تھی. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ عشق محبت میں ادب احترام زیادہ ضروری ہے یا عشق اور محبت میں آپے سے باہر ہو جانا زیادہ ضروری ہے. ابو سفیان نے جب صحابہ کو آپ سے محبت کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو جا کے بتایا, ما رأیت احدا یحب احدا کا اصحاب محمد محمدا, میں نے آج تک کسی کو کسی سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جتنی محبت آپ کے صحابہ آپ سے کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی چاہت ہوتی ہے اور ایک شدید پیاسے کو ٹھنڈے پانی کی محبت ہوتی ہے, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے بھی زیادہ محبت تھی. اور چشم فلک نے صحابہ سے زیادہ محبت کرنے والا کس کائنات میں کسی جماعت کو نہیں دیکھا, اور اس کی گواہی صرف اور صرف مسلمان نہیں دیتے تھے بلکہ ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ ابو سفیان نے جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اس وقت میں انہوں نے گواہی دی ہے. اور ایک نہیں سینکڑوں گواہیاں موجود کہ صحابہ جیسی محبت پیغمبر سے اس دنیا میں کسی نے نہ دیکھی ہے نہ سنی ہے، نہ اس کی جیسی کوئی مثیل موجود ہے اور نہ آنے والے زمانوں میں ایسی کوئی چیز موجود ہے. لیکن صحابہ کی جو محبت تھی اس میں اطاعت کا جو عنصر تھا وہ غالب تھا، اور صحابہ محبت ایسی کرتے تھے کہ ویسی محبت کائنات میں کسی ذات نے کسی اور کے ذات نہیں کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود جو عوامر تھے ان کا اہتمام کرنا، جو نواہی تھے ان کا بھی اہتمام کرنا، اس سے صحابہ سے زیادہ اس عمل میں بھی کوئی آگے نہیں تھا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے خادم تھے اور آپ کے بہت ہی عزیز اور قریبی صحابی تھے، انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے کہ لم یکن احد احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب، زیادہ چاہت والا کوئی نہیں تھا. ولم يقوموا لمجيئته لعلمهم عن كراهته، لیکن آپ کی آمد پر صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ آپ کی آمد پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ کو پسند نہیں ہے. یہ کہنے میں تو ایک چھوٹی سا روایت ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں بہت گہرائی موجود ہے. وہ یہ کہ محبوب کی چاہت اور محبوب کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا عمل ہو اور ایسا آپ کی محبت ہو کہ اس میں محبوب کی ناراضگی نہ ہو. اور حضرت انس نے کتنے حسین طریقے سے اس کو بیان کر دیا ہے کہ صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ آپ کو آمد پر اور تشریف لانے پر لوگوں کا قیام کرنا، کھڑے ہو جانا یہ پسند نہیں تھا، حالانکہ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ سارے کے سارے لوگ کھڑے رہتے اور آپ بیٹھ جاتے اور وہ نہ بیٹھتے، کھڑے کھڑے آپ کی خدمت کرتے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ آپ کو یہ عمل پسند نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے جذبات اور اپنی عشق اور محبت کو ایک طرف رکھ کر آپ کی جو اطاعت تھی، آپ کے جو حکم کے ماننا تھا اس کے اوپر عمل کر رہے تھے. اور یہی ہمارے لیے ایک مثال بھی ہے اور مقتدا بھی ہے کہ ہم دنیا کے اندر عشق مجازی ہی کیوں نہ ہو، جب اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں تو محبوب کی جو رضا ہے اور محبوب کی جو خوشی ہے اس کا سب سے زیادہ ترجیحی طور پر آگے رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا فعل ہو جائے، ہم سے ایسی کوئی ادا ہو جائے جو محبوب کو پسند نہ ہو، اور ہم سے ایسی کوئی بدعت ہو جائے جو محبوب کو پسند نہ ہو، اس سے بچنا زیادہ ضروری ہے بنسبت اس کے کہ ہم محبوب سے محبت کے اظہار کرتے ہیں، ہم محبوب سے محبت کے قصیدے پڑھتے ہوں اور ہم اپنی محبت کے نعرے لگاتے ہوں، یہ زیادہ ضروری نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے لیے مغفرت کا سبب ہے، اور جس مجلس میں آپ کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات اور برکات نازل ہوتے ہیں، اور کائنات میں اس سے بدبخت آدمی نہیں ہوتا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پسند نہ کیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے لوگوں کو منع کرتا ہو، یا آپ کی تعلیمات اور آپ کے جو فضائل ہیں، آپ کی جو سیرت ہے اس کے بیان سے وہ لوگوں کو روکتا ہو، ایسا شخص کائنات کا سب سے بڑا بدبخت ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اس کائنات میں مسلمان کے لیے کوئی نہیں ہے. آپ کی محبت، آپ کی رضا، آپ کی طرف سے شفاعت کی امید، یہ تو ہمارے لیے زندگی کا بہت بڑا خزانہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم وہ کام کرنا شروع کریں، ہم ایسے فعل کرنا شروع کریں کہ جس میں ہمیں آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت کے درمیان میں تمیز نہ رہے، جس میں ہمیں عشق رسول اور اطاعت سنت کے درمیان میں ایک توازن قائم نہ رہے. یہ بات غلط. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدعتی وہ، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ فلاں کام بہت اچھا ہے اور فلاں کام کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق نہ ہوئی. کتنی زیادہ بری بات ہے کہ ایک بدعتی کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، امام دار الحجرہ مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک بدعتی کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا کام کر رہے ہیں، ایک ایسا فعل کر رہے ہیں جو بہت ضروری ہے اور بہت ہی اچھا ہے، لیکن اس فعل کو آپ کے کرنے کی توفیق نہ ہوئی. اب ایسا فعل کہ جو پیغمبر نے نہ کیا ہو اور آپ اس کو عبادت کہتے ہوں، آپ اس کو بہت ضروری کہتے ہوں، آپ اس کو اجر کہتے ہوں، ایسا فعل دین کے اندر اصطلاح میں پوری امت متفق ہے، اس فعل کو بدعت کہتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو भेजा है, आपकी बासत की है, तो बासत के जो मकासिद हैं वो क्या है? बासत के मकासिद में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, कसम है ते असर की और यकीनन इंसान घाटे में है, नुकसान में है। लदीना आमनु वामिलु सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान ला चुके हैं और वो लोग जो ने आमाल कर चुके हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसान जो घाटे में नहीं है, जो नुकसान में नहीं है, उसके लिए दो काम जिक्र किए हैं। नंबर एक ईमान है और नंबर दो अमल। और ईमान एक ऐसी कैफियत है कि उसका पैगंबर से साबित होना जरूरी है। कोई शख्स अपनी तरफ से कल लड़ाता है और सोचता है, विचार करता है और उसके बाद ये कहता है कि मैंने अपनी अकल से ईमान कशीद कर लिया है, मैंने अपनी अकल से, अपनी सोच से, अपनी मर्जी से ईमान दरियाफ्त कर लिया है, तो पूरी कायनात में कोई भी ये नहीं कहता है कि इस शख्स का जो ईमान है वो दुरुस्त है, हरगिज नहीं। बल्कि ईमान तो अल्लाह ताला की तरफ से नसीब होता है और अंबियाए किराम की बासत के जरिए से नसीब होता है। और ईमान ये वो कैफियत और ये वो खास किस्म की सूरत है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक जिसे चाहते हैं उसे नसीब कर देते हैं। जो ईमान है उसके बाद दूसरा जो जरूरी इसका जुज है और दूसरा जरूरी करने का काम है वो अमल है। जिस तरह ईमान का अल्लाह की तरफ से होना जरूरी है, इसी तरह अमल के लिए भी कुरान और सुन्नत की तरफ से होना जरूरी। अगर कोई शख्स अपनी अकल से, अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से आमाल ईजाद करता है और अमल दरियाफ्त करता है, तो पूरी उम्मत इस बात पर मुत्तफिक होती है कि इस अमल की अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी शरीयत मुतहरा में जो सबसे ज़्यादा मुबारक वक्त है वो सुबह का वक्त है, फजर का वक्त है। फजर के वक्त की जो फजीलतें हैं, फजर के वक्त की जो बरकात हैं, फजर के वक्त के जो फजाइल हैं, वो पूरी उम्मत जानती है और अल्लाह वहदहु ला शरीक को भी इस वक्त की जो इबादत होती है वो बहुत ज्यादा पसंद है और महबूब है। लेकिन फजर के सुबह सादिक के तुलू होने से लेकर सूरज के तुलू होने तक कौन सी इबादत मनकूल है? दो रकात सुन्नत फजर और दो रकात फर्ज जो फजर। ان دو نمازوں کے علاوہ فجر کے وقت میں کوئی اور نماز سنت سے ثابت نہیں ہے. اور جو شخص فجر کے وقت میں صرف اور صرف انہی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور انہی نمازوں کو خوب شوق اور ذوق سے پڑھتا ہے, سنت کے مطابق پڑھتا ہے, تو علماء کہتے ہیں کہ اس کو اس وقت کی برکات مل چکی ہیں, اس کو اس وقت کی فضائل مل چکے ہیں. اگر کوئی شخص فجر کے وقت میں 4 رکعت نماز پڑھنے کے بجائے 6 رکعت نماز پڑھتا ہو یا 8 رکعت نماز پڑھتا ہو یا 10 رکعت نماز پڑھتا ہو, تو پورے امت مسلمہ میں آپ جا کے پتہ کر لیجئے, دیکھ لیجئے, کوئی شخص بھی اس بات کا قائل نہیں کہ اس شخص کا اجر زیادہ ہے اور اس شخص کا عمل عند اللہ قابل تحسین ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جیسے ایمان کے لیے اتباع سنت ضروری ہے, اسی طرح عمل کے لیے بھی اتباع سنت ضروری ہے. حدیث شریف میں ایک واقعہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بڑے عالم تھے, قاری تھے, فقیہ تھے. عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نماز میں آیات کے بارے میں کچھ دریافت کرتے تھے, پوچھتے تھے, تو آپ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ چاشت کی جماعت کر رہے ہیں, جو نفل کی نماز چاشت کے وقت میں پڑھی جاتی ہے, اس نماز کو لوگ با جماعت پڑھ رہے ہیں. فَلَبِسَ الْبُرْنُسَ, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنا لباس پہنا, ٹوپی پہنی, پگڑی پہنی, اور وَأَخَذَ, اور آپ نے اپنی لاٹھی لے لی. وَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ, اور عبداللہ ابن مسعود سیدھا چلے گئے مسجد, اور مسجد تشریف لے جا کر ان لوگوں سے آپ نے خطاب کیا, تقریر کی, اور آپ نے فرمایا, اے لوگوں, جس برتن میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تھے وہ برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں, اور جو کپڑے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنتے تھے وہ کپڑے ابھی پھٹے نہیں ہیں. اور تم جو یہ عمل کر رہے ہو, یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کبھی نہیں کیا ہے, لہذا اس عمل سے باز آ جاؤ, اس عمل سے رک جاؤ. اور پھر آپ نے ان لوگوں کو مسجد سے بھگانا شروع کیا کہ نکلو یہاں سے, باہر نکلو. حتی اخرجہم, یہاں تک کہ ان سب کے سب کو آپ نے مسجد نبوی سے باہر کر دیا. حالانکہ اس زمانے کے بدعتی ہوتے تو وہ کہتے کہ بہت بری بات ہے, لوگ کیا کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, اور نماز پڑھنا تو نیکی ہے, نفل پڑھنا تو نیکی ہے, اور باجماعت نماز پڑھنا تو اور بھلی بات ہے، اچھی بات ہے، فضیلت زیادہ ہے، لیکن نہیں، صحابہ کا منہج یہ نہیں تھا، بلکہ صحابہ کسی بھی عمل سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ اس عمل کا پیغمبر سے، سنت سے، حدیث سے، سیرت سے ثبوت موجود ہے یا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے تو حضرت عمر کو یہ بات پتہ چلی کہ لوگ حدیبیہ میں وہ درخت جس درخت کے نیچے آپ نے صحابہ سے بیعت لی تھی اور وہ مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں، اس درخت کے نیچے لوگ کہتے عمر نے لوگوں سے مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو فعل کر رہے ہیں، یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ عمل سنت کے ثابت نہیں ہے، اور آپ نے اور آپ کے صحابہ نے کبھی بھی اس قسم کا کوئی عمل نہیں کیا ہے کہ حدیبیہ میں جا کر اور حدیبیہ کے درخت لے پڑی. لہذا حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کر کے یہ بات یہ اس کو کاٹ دیا جائے اور اس کے آس پاس جو مزید درخت ہیں، بہت سارے درخت ہیں، ان سب کے سب کو وہاں سے ہٹا دیا جائے، کاٹ دیا جائے. بعد میں کہتے ہیں کہ امام مالک سے کسی نے کہا کہ ہمیں وہ درخت معلوم ہے، تو امام مالک نے کہا کہ حضرت عمر نے وہ درخت ہٹا دیا تھا، بعد والے صحابہ کو اس درخت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور تم کہتے ہو کہ مجھے معلوم ہے، تم بدعتی ہو. تو ہمارے دین میں ایمان کا بھی کتاب اور سنت سے اپروو ہونا ضروری ہے، اور عمل کا بھی کتاب اور سنت سے اپروو ہونا ضروری ہے. اور ہر وہ عمل جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے یا اس کتاب و سنت کے اندر اس کے دلائل موجود نہیں ہیں، اور اس عمل کو کوئی شخص دین کا حصہ کہتا ہے، اس عمل کو کوئی شخص لازم قرار دیتا ہے، تو وہ عمل اجر کا باعث نہیں ہے. مرقات میں ہے کہ ول اطاعت کما تکون فی الفعل تکون فی ترک ایضا، کہ جو اطاعت ہے، جو سنت اور قرآن اور حدیث کی ماننے والے ہیں، ان کے لیے جس طرح فعل کی اطاعت ضروری ہے کہ بھئی فلاں کام کرنے کا ہے تو آپ کیجئے، اسی طرح ترک بھی ضروری ہے. میں نے ابتدا میں آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، جو اعمال آپ لوگوں کو کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس کا کرنا ضروری ہے، اور جن اعمال سے روک رہے ہیں یا جو اعمال آپ نے نہیں کیے ہیں ان کا کرنا ضروری نہیں ہے، اور جن اعمال سے روک رہے ہیں ان سے روکنا ضروری ہے. فمن واظب على فعل لم يفعله الشارع فهو مبتدع. میرا قاد ملا علی قاری اٹھا کے دیکھ لیجئے, آگے فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسے فعل کے اوپر مواظبت کی یا ہمیشگی کی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں, کسی نے, بات غور سے سنیے گا, کہ کسی نے ایسے فعل پر مواظبت کی, مواظبت کسے کہتے ہیں, ہمیشگی, جو فعل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہو, بار بار کرنے کی اس کے اندر تاکید کی جاتی ہو, ولم یفعل ہو شارع, اور شارع نے وہ فعل کیا نہیں ہے, فہو مبتدع, تو وہ بے اتفاق امت بدعتی. تو یہ بات قابل غور ہے کہ ایک ایسا فعل جس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت کی اتباع کی تعلیم دی گئی ہو, وہ فعل ہم کرتے ہوں تو بہت ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ اجر ہے. لیکن اگر کوئی فعل جو آپ نے نہیں کیا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ فعل ضروری ہے اور یہ تو کرنا ہی ہے اور یہ کرنا واجب ہے اور جو شخص یہ نہیں کرتا ہے وہ ابلیس ہے, اس قسم کے جو ہم تاکیدات کرتے ہیں یہ تاکیدات غلط. اور پھر اس کے نقصانات کیا ہیں؟ مسند امام احمد کے اندر روایت موجود ہے. کیا روایت ہے؟ ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة, کہ کوئی بھی قوم جب کوئی بدعت کرتی ہے اور کوئی بھی قوم جب کوئی اس قسم کا فعل گھڑتی ہے جو شریعت سے ثابت نہیں ہے, تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس قوم سے سنت کو ہٹا دیتے ہیں. آج آپ باہر نکلیں اور معاشرے میں غور سے دیکھیں کہ بدعات کا بازار گرم ہے. ایسے فعل جو شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں, صرف جشن منانے کی ایک صورت موجود ہے اور جشن منانے کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے, اس کو لازم قرار دے دیا ہے اور جو سنتیں ہیں اس کے اوپر عمل نہیں ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے, اس کے اوپر عمل نہیں ہے. سر ڈھکنا, امامہ پہننا, جبہ پہننا, اور صرف لباس ظاہری نہیں, باطنی سینکڑوں سنتیں موجود ہیں. جو اخلاق کا مظاہرہ کرنا, ایمانداری کا مظاہرہ کرنا, امانتداری کا مظاہرہ کرنا, اپنی قوم اور اپنے وطن سے وفاداری, اپنی زمین سے غیرت, محبت, یہ ساری چیزیں سنت ہیں. ان میں سے کوئی چیز موجود نہیں ہے. لائٹیں لگنا ضروری ہیں, جھنڈے لگنا ضروری ہیں, جلوس نکلنا ضروری ہے, یہ نحوست ہے. اور یہ جو سنتیں قوم سے اٹھا لی گئی ہیں اس کی نحوست کی ایک بہت بڑی وجہ وہ یہ بدعات ہے. تو میرے محترم بھائیوں, میں نے آپ سے پہلے یہ بات ذکر کر دی کہ وہ آدمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر باسعادت کو پسند نہ کرتا ہو اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے تو مجلس معطر ہوتی ہے, مجلس میں برکات آ جاتی ہیں, خوشبو آ جاتی ہے, لیکن کیا ہم اپنے محبوب سے اس طرح پیار کریں کہ ہمارے ہوش اور حواس کنٹرول میں نہ ہو, ہم دیوانوں والی حرکتیں کرتے ہوں اور ہم ایسی حرکات کریں جو حرکات ہمارے محبوب کے احترام میں کمی پیدا کرتی ہوں, تو اس قسم کی محبت وہ شفاعت کے لیے سبب نہیں. بلکہ ہر وہ فعل, میں نے مثال دی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی سے باجمار باہر کر دیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ اس درخت کو کٹوا دی جا کر بدعات کرتے تھے, اور جو بدعات ہیں اس کی گنجائش ہمارے دین میں ہرگز نہیں. عوام کے اندر اور علماء کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جی بدعت کی دو قسمیں ہیں, ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے. یہ بات غلط ہے. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے وہ کل بدعت ضلالہ, حدیث شریف میں ہے کہ ہر بدعت وہ گمراہی ہے. بدعت میں اچھی اور بری کوئی چیز نہیں ہوتی. علامہ ابن قیم اس بات کے قائل نہیں ہے. انہوں نے بھی منع کیا ہے کہ بدعت میں اچھی اور بری کوئی چیز نہیں ہے. علامہ ابن کثیر بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بدعت میں تقسیم نہیں ہے. علامہ ذہبی بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بدعت کے اندر تقسیم نہیں ہے. بدعت اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ بری ہے. اور سب سے بڑھ کر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ہمارے دین کے امام ہیں, انہوں نے بھی اس بات کا انکار کیا ہے کہ بدعت کے اندر اچھی اور بری نہیں ہے, بدعت صرف اور صرف بری ہوتی ہے. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی ہے اور آپ حضرات سے یہ التجا بھی ہے کہ دین اسلام کو اپنی اصلی شکل میں رہنے دیں اور اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں نہ گھڑیے, ورنہ یہ جو اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت بڑے فضل کے ساتھ نصیب کر دیا ہے, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو جاتا ہو یا اور کوئی وجہ ہو. بلکہ ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں, صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں, لیکن ایک قدم اسلام کے اندر تبدیلی کرنے کے لیے وہ راضی نہیں تھے. آئمہ نے پوری پوری زندگیاں اپنی گزار دی ہیں. ایک عجیب واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف درس دے رہے تھے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا جو فلاں بیٹا ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا درس ختم نہیں کیا بلکہ کہا کہ ان کو لے جاؤ, طبیب کو لے جا کر دکھا دو. جب لے جا کر دکھا دیا گیا, دوا دے دی گئی, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے. کچھ دیر بعد اسی درس میں وہ بندہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا جو فلاں بیٹا بیمار تھا وہ مر چکا ہے, انتقال ہو گیا ہے اس کا. فقال ادفنوه, امام ابو یوسف نے فرمایا تدفین کر دو, اس کی جنازہ پڑھ لو اور تدفین کر دو. تو اتنی زیادہ ہمارے بڑوں نے اس میں کوشش کی ہے, اتنے زیادہ محنتیں کی ہیں اور قربانیاں دی ہیں, دین کی حفاظت کی ہے, اور اس دین کو ہم کچھ بدعتوں کی وجہ سے ہٹا دیں اور اس دین کو ہم کچھ بدعت کی وجہ سے ضائع کر دیں, ہرگز نہیں. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے محافظین رکھیں, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے زبردست اعمال میں اسی طرح عمل کے لیے بھی غیبی دلیل اور دینی دلیل کا ہونا ضروری ہے. وآخر دعا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल व करम से जामिया अरबिया अहसनुल उलूम अपने बिसात के मुताबिक दीन की और इस्लाम की खिदमत कर रहा है। मर्द और ख्वातीन तलबा तालिबात मिलाकर 5,000 के करीब तलबा और तालिबात किसी न किसी नस्बत से अल्लाह के फजल से जामिया से मुंसलिक है। और इस किस्म के जो तमाम खैर के काम होते हैं वो काम सब मुसलमानों की दुआओं से और मुसलमानों की सदक़ात से खैरात से और उनकी तरफ से जो भी हमारी नुसरत की जाती है मदद की जाती है उससे मुमकिन होते हैं। यकीनन मुश्किल हालात हैं और मुश्किल हालात ही असल में आजमाइश होती है। जब तक के आजमाइश ना हो तो उस वक्त तक पता ही नहीं चलता कि सोना क्या है और चांदी क्या है। लेकिन इसके बावजूद आप हजरात जामिया को दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह ताला हमारी हर ज़रूरियात अपने गैब के खजाइन से पूरी करे और अपने दोस्तों को भी तरगीब दें कि जो उनके सदक़ात हैं खैरात हैं ज़कात हैं फ़िदिये हैं वो जामिया में लाकर जमा कराया करें ताकि हम बेफिक्र हो के दीन की खिदमत कर सकें और दीगर फिक्रों से हम मुबर्रा हों। किसी हुकूमत से या किसी मुल्क से इमदाद लेना हमारी पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है। हजरत मौलाना कासम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी तो उसके जो इब्तदाई उसूल थे उनमें से एक उसूल ये था कि हमने किसी बादशाह से या किसी हुकूमत से इमदाद नहीं लेनी ताकि हम खुल के कलमे हक की बात कर सकें, खुल के मुसलमानों की दीनी इस्लाह कर सकें। अल्लाह के फजल से उसी नक्श कदम पर अहसनुल उलूम चल रहा है और अल्लाह ताला की रहमतों से उम्मीद है कि ता कयामत ये इदारा सरसब्ज और शादाब रहेगा। लेकिन आप हजरात की तवज्जुहात और आप हजरात की नुसरत बहुत ज़रूरी है। पूछा है कि 4 रकात वाली नमाज में 5 रकात हो जाएं तो क्या हुक्म है। देखना होगा कि चौथी रकात में आपने कायदा किया है या नहीं किया है। अगर चौथी रकात में आप कायदा कर चुके हैं और सजदे से पहले आपको ये बात याद आ गई कि मैं 5वीं रकात में हूँ तो वापस लौट जाएं और सजदा सहव कर लें तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर 5वीं रकात के सजदे के बाद आपको ये बात याद आए कि ये तो मैं 5वीं रकात पढ़ रहा हूँ तो फिर इसके साथ 6ठी रकात मिला लीजिए और सजदा सहव करके सलाम कर लीजिए। 4 रकात फर्ज हो जाएंगी और 2 रकात नफल हो जाएंगी। और अगर कायदा 4थी रकात का नहीं किया था, ये मसला बहुत अहम है, ज़रा गौर कीजिएगा, पहले था कि कायदा कर चुके हैं सजदे से पहले याद आया तो वापस आ जाइए, सजदे के बाद याद आया तो वापस आने की ज़रूरत नहीं, एक और रकात मिला लीजिए। अगर 4थी रकात का कायदा नहीं किया था और सजदे से पहले याद आ गया तो वापस आ जाइए, सजदा सहव कर लीजिए, नमाज हो जाएगी। और अगर 5वीं रकात के सजदा भी कर लिया और 4थी रकात का कायदा नहीं किया था तो ऐसी सूरत में नमाज फासिद है, ये नमाज दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। पूछा है कि मुझे अपने घर में अकेले डर लगता है, क्या करूं? आयतुल कुर्सी पढ़ें, बावजू रहा करें, गुनाहों वाले सोचों से दूर रहें, इस किस्म की सोचो विचार जो आपको शैतान की तरफ ले जाती हो उससे दूर रहें। और हमारे अलहसन रिसाले में एक ख़त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के नाम पर लिखा है, हिरज़ अभी तो जाना के नाम से मशहूर है, ہمارے مولانا ہمایوں مغل صاحب سے رابطہ کریں, وہ آپ کو دے دیں گے. وہ اپنے گھر پہ لٹکا بھی لیں اور اس کو پڑھتے بھی رہا کریں, انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ کو ڈر نہیں لگے گا. پوچھا ہے کہ اگر ہیت گھات پر پلاسٹر چڑھا ہو تو وضو اور غسل کیسے؟ اسی پلاسٹر کے اوپر آپ مسح کر لیں, جب تک کہ وہ پلاسٹر اترا نہیں ہے اس کے اوپر ہی آپ وضو بھی کرتے رہیں, مسح کر کے اور غسل بھی کرتے رہیں, اور بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جب اتر جائے گا پھر اس کا دھونا ضروری ہے. 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کوئی خصوصیت نہیں ہے. جیسے 11 کو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, جیسے 14 کو رکھ سکتے ہیں, جیسے 20 کو رکھ سکتے ہیں, اسی طرح 12 ربیع الاول کو بھی رکھ سکتے ہیں. اس دن کی کوئی خاص خصوصیت موجود نہیں ہے. آپ کی ولادت کی صحیح تاریخ کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, ولادت کے بارے میں تو کئی اقوال ہیں. 7 ربیع الاول کا بھی ہے, 6 کا بھی ہے, 8 کا بھی ہے, 9 کا بھی ہے. وہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول ٹھیک ہے, کچھ کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول سب سے زیادہ صحیح ہے. لیکن یہ بات اٹل ہے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہے, بلکہ 12 ربیع الاول کو تو آپ کی وفات ہوئی ہے پہلے زمانے میں. بلکہ آج بھی آپ دیہات میں چلے جائیں تو 12 نہیں کہتے, 12 وفات کہتے ہیں. 12 وفات کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس دن آپ کی وفات ہوئی تھی. یہ جو بےمان ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں اور جھنڈے گھما رہے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد ابلیس کے ساتھ مل کر آپ خوشیاں منا رہے ہوں. یہ لمحہ فکری آئے. کچھ بھی ہو, 12 آپ کی ولادت کا قول کمزور ہے, اور وفات میں سب سے زیادہ صحیح قول وہ 12 کا ہے, اس لیے اس میں اختلاف ہے. بارہ ربیع الاول کے دن عید مبارک کہنا نہیں جائز نہیں ہے بالکل بھی. عید مبارک تو عید کے دن کہا جاتا ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن عید کا مقرر کیا ہے اس دن کا اہتمام اتنا نہیں ہے, اس دن کے لیے جلوس نہیں ہے, اس دن کے لیے جھنڈا نہیں ہے, اس دن کے لیے لائٹنگ نہیں ہے. اور یہ عید جو ہندوستان اینڈ کمپنی, بریلوی اینڈ کمپنی نے بنائی ہے, ان کے لیے جھنڈا بھی ضروری ہے, جلوس بھی ضروری ہے. تو آپ خود بتائیے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ عید الفطر کی عظمت زیادہ ہے یا میلاد النبی کی عظمت زیادہ ہے. اور آپ خود بتائیے اپنے نفس کو, ایمان کو گواہ بنا کر کے عید الاضحیٰ کا احترام زیادہ ہے یا 12 ربیع الاول کا احترام زیادہ ہے؟ اس دن میں آپ نے خود نماز پڑھی ہے, اس دن میں آپ نے لوگوں سے عید کی خوشی کا اظہار کیا ہے, اور اس دن کا آپ کو پتہ بھی نہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ادھر عید مبارک کہہ دو. مجھے بھی رات کو لوگوں نے بہت میسج کیے, جی مبارک ہو. میں نے جواب میں یہی کہا کہ کوئی مبارک نہیں ہے, یہ عید نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر ہے بھی تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ برتھ ڈے منا رہے ہیں. ہمارے دین میں تو برتھ ڈے منانے کی اجازت بھی نہیں ہے, تو لہٰذا اس قسم کی کوئی چیز جائز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 دن عید کے مقرر کیے ہیں. کتنے؟ 2 دن. ابھی ابھی ہمارے دورے کے طلباء سن رہے ہیں, بخاری میں ہمارا یہ سبق گزرا ہے. وہاں پہ 3 کا ذکر نہیں ہے. حضرت عمر کو عید میلاد کا پتہ نہیں تھا, حضرت ابو بکر کو پتہ نہیں تھا, علی کو پتہ نہیں تھا, عثمان کو پتہ نہیں تھا, مالک کو پتہ نہیں تھا, انس کو پتہ نہیں تھا. ان لوگوں کو معلوم ہے اور کہتے ہیں کہ جی یہ بہت ضروری ہے. اللہ جانے یہ وحی ان پہ نازل کیسے ہوئی ہے, صحابہ کو تو یہ بات پتہ بھی نہیں تھی. پوچھا ہے کہ کیا نام بدلنے کے بعد عقیقہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے, اگر کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. جو لوگ 2 نبیوں کے درمیان والے عرصے میں فوت ہو گئے ہیں ان کا حکم کیا ہے؟ ان کی فکر آپ نہ کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں گے. 2 نبیوں کے درمیان میں جو قوم ہوتی تھی وہ اپنے گزشتہ نبی کی شریعت کی پابند ہوتی تھی, ایسا نہیں تھا. سوتیلی ماں کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا، سوتیلی ماں کا مطلب سوتیلی خالہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور جائز ہے، براہ راست آپ کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے، بالکل جائز ہے. منیت المصلی میں بھی یہ بات موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بقی تشریف لے جاتے تھے وہاں ان روایات کو آپ دیکھ لیجئے، ان میں بھی یہ بات موجود ہے. پوچھا ہے کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی کتابیں احسن العطر اور احسن الرسائل وغیرہ کیوں نہیں، یہ ختم ہو چکی ہیں اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں ان کو دوبارہ چھاپنے کی، لیکن حالات اس بات کی اجازت ابھی نہیں دے رہے. ابھی تو اصلی معاملات اتنے مشکل سے ہو رہے ہیں، تو آپ دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے. میں ایک مکان خرید رہا ہوں، میری بہن مجھ سے کچھ پیسے دے رہی ہیں، اس کے بدلے وہ دو کمرے کا کرایہ مانگ رہی ہیں ہر مہینے جب تک میں پورے پیسے واپس نہیں کر دیتا. کیا یہ اگر آپ اضافہ کر کے دیں گے تو یہ سود ہے، اور اگر آپ برابر سرابر واپس کریں گے تو یہ ٹھیک ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر نفلی روزے رکھتا ہوں اور ایک ساتھ کئی روزے رکھتا ہوں، پھر کبھی سوچتا ہوں کہ بیچ میں کوئی روزہ چھوڑ دوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے اور روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ نفلی روزے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں. آپ کے خیال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھنے سے منع کیا ہے. حضرت عمر ابن العاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت مجھے روزے رکھنے کا شوق ہے، آپ نے فرمایا صوم داؤد رکھو. حضرت عمر نے پوچھا صوم داؤد کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ نہ رکھو. یہ ہے سب سے زیادہ. حضرت عمر نے کہا میں اس سے بھی زیادہ روزے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا لا افضل من ذالک، اس سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اگر آپ تین چار دن کے روزے مسلسل رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو یہ خیال آ رہا ہے کہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آفس میں غیبتوں سے کیسے بچا جائے؟ اپنے دل میں ایمان پیدا کریں، غیبت سے دور رہیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اشفنا بشفائك يا شافي يا كافي يا عافي ومعافي. اللهم اشف عبدك وابن عبدك وابن عمتك، لا شافي الا انت ولا شفاء الا انت، شفاء لا يغادر سقما. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، والله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.